بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 اکتوبر 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں حیات دنیاوی کے 5 ادوار کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے قرآن مجید میں جو 3 مقامات پر خصوصی میسیجز ہیں، پیغامات ہیں، انہی پر گفتگو ہوئی تھی اور وہی پیغامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس کا پس منظر بھی آپ کو معلوم ہے، اس کی مجھے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ یہ ہے کہ پھر موت تو ایک بہت اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ شدنی ہے، واقعی ہے. وہ قیامت کے بارے میں شبہ کریں لوگ کرتے ہیں، شبہ کرنے والے تو اپنی زندگی کے بارے میں بھی شبہ کرتے ہیں، لیکن موت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو دنیا کا معاملہ پھر کیا ہے؟ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، دنیا کی زندگی اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ اور موت کے حوالے سے جو 3 پیغامات قرآن مجید میں آئے ہیں، اس میں پورا فلسفہ حیات ہمارا جو ہے اس کا احاطہ کر دیا گیا کہ موت پر خاتمہ نہیں ہے، پھر اللہ کے حضور حاضری ہے. اور یہ بھی ذکر ہو گیا کہ دنیا میں جو تمہیں سختیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، راحتیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، یہ سب امتحانی ہیں. ایک بات تو واضح ہو گئی کہ دنیا جو ہے متاع الغرور ہے، یہ بھی آ گیا انہیں آیات میں. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہاں تمہیں جانچا جا رہا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان گاہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ ضیاء خانہ جہاں شہر کو جانا ہی جانا ہے، یہاں زندگی کیا ہے؟ وہ تو امتحان ہے. اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان کہنے والا خود اللہ ہے، جس نے دنیا کی زندگی بنائی ہے، وہ خالق ہے اس کا بھی اور اس عالم آخرہ کا بھی. ہمیں تو یہی زندگی کو زندگی معلوم ہوتی ہے، یہ اصل معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت میں صرف امتحانی وقفہ ہے. یہاں تم آزمائے جا رہے ہو، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو دے کر اس سے چھین لیا، کسی کو جھونپڑی میں جو ہے اس نے آنکھ کھولی ہے اور اس کے بعد ملینئر اور بلینئر ہو گیا. لیکن یہ دینا دلانا جو بھی ہے، اونچا کسی کو اٹھایا، کسی کو گرایا، کسی کو کامیابیاں دی، کسی کو ناکامیاں، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہ حقیقی ناکامی نہیں ہے، یہ سب امتحان. مختلف صورتوں سے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. اور آزمائش کے اندر آپ کو معلوم ہے جب بھی کوئی امتحان ہوتا ہے تو اس میں پھر اچھی طرح ایک بندے کی صلاحیت کو چھان پھٹک کر دیکھا جاتا ہے. تو طرح طرح سے آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی آرام گاہ نہیں بنائی, بلکہ ہم تو لکھتے ہیں آخری آرام گاہ قبر کے اوپر لکھا ہوتا ہے. ایک اعتبار سے کہتے ہیں دنیا تو بہرحال جہاں تو بھاگ دوڑ کرنی ہے, قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے, کیوں آرام تو شاید صرف قبر میں ملے گا. ایک تصور یہ بھی ہے, چلو ان دکھوں سے چھٹکارا مل گیا, لیکن ساتھ ہی پھر وہ بھی خیال آتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, یہ بھی نہیں معلوم کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے. تو یہ ہے سارے اصل انسان کے اصل معاملات, ان کو اگنور کر کے یہ اسکیپزم ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے اندر کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں ان میں بھی وقت گزار دیتے ہیں, ایسی دلچسپیاں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وقت اسی طرح گزر جائے, حقائق کو فیس نہیں کرتے. کچھ جو ہیں وہ جو زیادہ ہی کمزور طبعے کے ہوتے ہیں وہ پھر نشہ آور چیزوں کا بھی سہارا لیتے ہیں. اس پہ بھی بہت سے اشعار ہیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں, ذہن میں آ رہے تھے. دنیا کی زندگی اصل میں اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ جب موت کی بات آ گئی تو پھر میں نے کچھ آیات شامل کی تھی اپنے پچھلے بیان میں, لیکن ان پر گفتگو پوری نہیں ہو سکی تھی, اسی کو میں چاہوں گا کہ آج مکمل کروں. چار مقامات پر قرآن مجید نے خاص طور پر اس موضوع کو وضاحت کے ساتھ ڈسکس کیا. ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام ہی کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا, اور بالکل قرآن مجید کے آغاز ہی میں سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں ہی یہ مضمون آ گیا. انسان کا مقام کیا ہے, اس زمین پہ کیا مقام ہے, مخلوقات میں کیا مقام ہے, اور پھر حضرت آدم کو تجربہ کرایا گیا ابلیس کا, اور پھر دنیا میں بھیجا گیا. اس وقت کیا کہا گیا تھا کہ دنیا میں تمہاری جو تمہارا قیام عارضی ہوگا, یہ مستقل ٹھکانہ نہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, ایک وقت معین کے لیے ایک عارضی طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں بھیج رہا ہے, یہ ہمیشہ کی تمہاری سکونت گاہ نہیں ہے. ہر شخص آئے گا, اپنا وقت پورا کرے گا ایک مسافر کی طرح, اور یہاں سے چلا جائے گا, اور جانا کہاں ہے اس کے بعد. ہاں اس وقت کے اندر جو تم یہاں گزارو گے مسافرت کی حالت میں ہے, مسافرت تم اس کو اصل گھر سمجھ لو تو یہ تمہارا قصور ہے, ہم نے تو بتا دیا. ایک عارضی قیام گاہ ہے, ابدی زندگی وہ آخرت کی ہوگی, وہ بھی حضرت آدم کو ہی بتا دیا گیا تھا, پہلا انسان, اور اس کے بعد ہر نبی اور رسول یہ پیغام لے کر آیا, اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ جو عارضی قیام ہے دنیا میں تمہارا, اس میں جو شخص نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلا, فمن اتبع ہدایا, جس نے میری ہدایت کی پیروی کی, وہ ہدایت جو میں وحی کے ذریعے بھیجوں گا, اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے تمہیں بھیجوں گا, جس نے اس کو فالو کیا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کی اصل زندگی سنور جائے گی, اس کے لیے کوئی خوف نہیں. جو اصل زندگی آخرت ہے, گویا دنیا میں کامیابی کے لیے جو وقت بھی یہاں تمہیں ملا ہے, اگر اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہو تو یہاں جو وقت ہے اس میں فالو کرو, اس کو گزارو اس طریقے سے جو رسولوں کو بتایا ہوا طریقہ ہے. اس وقت کاملہ, اب تو کامل ترین دین بھی ہمیں عطا ہوا, اور کامل ترین معلم اور کامل ترین مربی بھی ہمیں عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. بہرحال اس سارے تناظر میں دنیا کی زندگی, یہاں کی مصروفیات, یہاں کی دلچسپیاں کیا ہیں؟ قرآن مجید نے چار مقامات پر کہا کہ یہ لہو و لعب, دنیا کی زندگی کھیل کود. سب سے پہلے سورہ انعام میں یہ مضمون آیا ترتیب مصحف کے اعتبار سے,
ومن حیات الدنیا الا لعب ولهو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون فلا تعقلون.
نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور جی کا بہلانا، لہو لعب. لعب تو صرف کھیل ہی ہے، بچوں کے کھیل ہوتے ہیں، یا یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے ہاں جو میچز ہوتے ہیں، فٹ بال ہیں، آج کل بھی کوئی ٹی ٹوینٹی بھی ہو رہا ہے، پوری قوم جو ہے اس کے حوالے سے فکر مند بھی رہتی ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم ان تجربات سے بھی گزرتی ہے، اور لگتا ہے کہ سارا مسئلہ یہ ہے، قومی مسئلہ اس وقت یہی ہے ہمارا. یہاں تک کہ نیشنل لیول کے اخبارات کی مین لیڈ جو ہے وہ بھی کرکٹ کی خبر پر، کل کے اخبار کا معاملہ اور نوائے وقت جیسا اخبار، جو ہے سب سے اہم مسئلہ جو ہے اس وقت امت مسلمہ کا یا دنیا کا وہ یہ. تو بہر کیف ایک یہ کھیل ہے، لہو ان کے اندر کچھ اور عیاشی بھی شامل ہو جاتی ہے، کچھ سینشل گریٹیفیکیشن. دنیا کی زندگی جو آپ دیکھیں تو بس لوگ اسی انداز سے گزار دیتے ہیں، کھیل کو. آخرت کا تصور نہیں ہے تو دنیا کی زندگی کھیل کود ہی ہے. کوشش ہر شخص یہی کرتا ہے کہ ایک اچھا وقت گزر جائے، کسی طرح سے گزر جائے، نفسانی خواہشات وہ پوری ہو جائیں، جو بھی نفس ہے، بیسر سیلف، لسٹ جو ہے انسان کے سامنے، ان کے پیچھے دوڑا دوڑا پھرتا ہے، مارا مارا پھرتا. وَإِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ. یہ ایک اور جگہ پر فرمایا، لیکن سورہ انعام میں الفاظ ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور وہ دار آخرت جو ہے وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوا کی زندگی گزاریں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر سورہ عنکبوت میں یہ مضمون آیا، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان. دنیا کی زندگی لہو ولعب، کھیل کود، کھیل تماشا، تفریح، جی کا بہلانا. ہاں، وان الدار الاخرة لهي الحيوان، اصل زندگی ہے ہی دار آخرت. ہم کہتے ہیں اصل زندگی یہ ہے، وہ پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی. قرآن اس کے برس کیا رہا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ کفار کہتے تھے کہ دنیاوی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں. کفار بھی کہتے ہیں، اور شروع سے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور آخرت کو ماننے والوں میں سے بھی اکثر اپنے عمل سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی یہی ہے، آخرت نہیں ہے. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، اور آج تو ساری دنیا کا فلسفہ یہی ہے، زندگی کا مطلب ایک ایک لمحے کو آپ انجوائے فل بنائیے، کامیاب ہونے جتنی زندگی آپ کھینچ سکتے ہیں اس کو لمبی کھینچیں، کوئی رسک نہ لیں. یہ امریکنز جو ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ان کا کیا ہے؟ جو فلسفہ انہوں نے ساری زندگی پڑھا جو ان کے رگ رگ میں ہے، وہ تو یہ کہ اصل دنیا کی زندگی یہی اصل ہے، اور تو کچھ ہے نہیں. اور کامیاب شخص وہ ہے جو اس کو زیادہ انجوائے فل بنا لے، ایک ایک لمحے کو جو ہے پرلطف بنائے. تو موت کا رسک لینا، جنگ میں جانا، سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے، انتہائی بزدل ہے اس اعتبار سے، اس لیے کہ فلسفہ یہ. تو چنانچہ وہ کہتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ فانی اور مقدر دنیا حیات اخروی کے مقابلے میں محض ہیچ اور بے حقیقت ہے. یہاں کی زندگی کے صرف انہی لمحات کو زندگی کہا جا سکتا ہے جو آخرت کی درستی میں خرچ کیے جائیں. نوٹ کیجئے گا، بہت اہم الفاظ. یہاں کی زندگی ہے تو صحیح زندگی، وہ آخرت بھی تو انہی کو ملنے والی ہے جو زندگی سے گزریں گے، جس امتحان گاہ سے گزریں گے انہی کے لیے جنتیں بھی ہیں جو کامیابی سے گزر گئے. تو گزرنا تو ہے. تو یہاں کی زندگی کے صرف انہی لمحات کو زندگی کہا جا سکتا ہے جو آخرت کی درستی پر خرچ کیے جائیں. بقیہ تمام اوقات جو آخرت کی فکر و تیاری سے خالی ہوں, ایک عاقبت اندیش انسان کے نزدیک لہو و لعب سے زیادہ وقت نہیں رکھتے. ایک عاقبت اندیش کے نزدیک لہو و لعب سے زیادہ وقت نہیں رکھتے. پرہیزگار اور سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اصل گھر آخرت کا گھر ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی. یہی مضمون پھر سورہ محمد میں بھی آیا, انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. چوتھی مرتبہ یہ مضمون آیا پھر سورہ فتح, سورہ حدید میں, وہ کلائمیکس وہاں تفصیل سے آیا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے, لیکن دنیا کی زندگی چار مقامات پر, ہم نے تین مقامات پر دیکھا کہ لہو و لعب, کھیل کود اور تفریح. یہاں پانچ الفاظ آئے ہیں, دو کے علاوہ تین اور, لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی دنیا کی زندگی, انسانی زندگی جو اپنی, ایک شخص جو اپنی عمر طبی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, جانا تو ہر ایک کو ہے, کسی پر کوئی حادثہ نہ بھی آئے, کوئی مرض کا حملہ نہ بھی ہو, عمر طبی پوری کرے گا جائے گا. اور وہ آج کل جو ہے وہ میکسیمم کوئی کھینچتا ہے تو کوئی 80 برس اور کوئی 90 برس تک پہنچ جاتے ہیں بس میکسیمم. کوئی ہزاروں میں ایک ہوگا جو سب 100 کو ٹچ کرے گا, جانا تو ہے. یہ زندگی جو ہے یہ پانچ ادوار پر مشتمل ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے, لعبوں و دہبوں و زینتوں و تفاخروں بینکم و تکاثروں فی الاموال والاولاد, نفسیاتی اعتبار سے یہ پانچ براہل ہر شخص کی زندگی میں نظر آئیں گے. اور جو آخرت سے محجوب ہوتے ہیں, جو آخرت کو نہیں مانتے, جو آخرت کا تصور نہیں ہے, وہ بس اسی حد تک رہتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. چنانچہ وہ کسی بر اعظم سے تعلق ہو, ان کا کسی نسل سے ہو, انسان ہے تو ان پانچ مراحل سے لازمی گزرے گا. سب سے پہلے لعبن, کھیل کود. کھیل کود بچے کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے لیے زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, مقصد حیات کھیل کود ہے. چھوٹا بچہ, نابالغ بچہ, چلنے پھرنے کے قابل ہوا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے ساری دلچسپی کھیل کود سے ہے. اسے آپ پڑھانے بٹھائیں گے تو گویا اس کے لیے قید بامشقت ہے. اس کے نزدیک زندگی کے لمحات وہی بامانی ہیں جو کھیل اور کود میں گزر گئے. ہر شخص گزرا ہے مراحل سے, سب کو معلوم ہے, بچوں کو آپ دیکھتے ہیں. لہو, اب اس کے اندر, اس کھیل کود میں ایک اضافہ ہوتا ہے, وہ سینسول گریٹیفیکیشن کا. اب ذرا بلوغت کے قریب پہنچ رہا ہے, اب معصوم کھیل نہیں ہے, اب تلذذ بھی ہے اس کے اندر, لذت پسندی بھی ہے. لہٰذا یہی بچے جو معصوم کہانیاں پڑھتے پڑھتے اب ناول افسانے اور فلموں کی طرف اور رومانی داستانے, اب دلچسپی ادھر چلی جاتی ہے. ارسپیکٹو آف کہ وہ دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ زینت, اور پھر جوانی جب آتی ہے تو اس کو اپنے زیب و زینت کا بڑا خیال. یہاں پر فرسٹ پرائرٹی اس کی یہ ہے کہ اس کے لباس اور بالوں کی تراش خراش وہ فیشن کے مطابق ہو, یہ اب فرسٹ پرائرٹی ہے. چنانچہ یہ وہ سٹیج آتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئینے کے سامنے کافی وقت گزرتا ہے, وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, جب اس سٹیج میں آئیں گے سب سے زیادہ فکر اس چیز کی ہوگی. وزینت وتفاخر بینکم, اس سے آگے ایک سٹیج آتی ہے, آپ سمجھیے کہ اب جوانی کا بڑا حصہ مین حصہ گزر گیا، 40 سال شباب کو پہنچا ہے صحیح گفتگی کو. اب ایک احساس انسان میں ہوتا ہے دوسروں پر برتری، میں کوئی ایسا کام کروں یا کسی ایسے مقام پر ہوں کہ لوگوں میں شہرت ہو، عزت ہو، کوئی مقام ہو، کوئی حیثیت ہو، چنانچہ اب اس کے پیچھے لپکتا ہے. باقی چیزیں تھوڑی بیک گراؤنڈ میں چلی جا رہی ہیں. یہی مرحلہ ہے جہاں پر وہ چاہے گا کہ نیشنل اسمبلی کی کوئی سیٹ مل جائے، پروونشل اسمبلی کی کوئی سیٹ مل جائے، اس کے لیے میں بھاگوں دوڑوں صبح سے شام ایک کر دوں. جو عام طور پر محنت کے عادی نہیں ہوتے وہ الیکشن میں دیکھیں آپ، عمران خان کو آپ دیکھیں، خیر وہ تو پہلے سے محنت کا عادی تھا، لیکن بھٹو بھی ایک زمانے میں تھا جب وہ کمپین کے لیے نکلا تھا، اس وقت کے لوگوں کو معلوم ہے کہ جلسے، عوامی جلسے، ایک ایک دن میں کئی کئی جلسے، کس لیے؟ برتری، دوسروں کے اوپر ایک مقام مجھے حاصل ہو. اور نہیں تو مسجد کمیٹی کا ہی صدر بن جاؤں گا، اس کا سیکرٹری ہوں. یعنی یہ ایک انسان کے اندر رجحان بنتا ہے، اس کا اظہار کسی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی مختلف صورتیں ہیں. اور اکثر پھر وہ جو پیڈ بھی چھپتے ہیں تو اس کے اندر یہ حیثیت بھی ہے، یہ حیثیت بھی ہے، یہ حیثیت بھی ہے، یہ حیثیت بھی ہے، بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے. اور اس پر انسان وقت بھی خرچ کر رہا ہے، پیسہ بھی لگا رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے. ٹینڈنسی یہ وہ تکاثر فی الاموال والاولاد. اس کے بعد اب بڑھاپا آ گیا، اب تو بس جب آخرت سامنے نہیں ہے، لیکن اب اس وقت جو ہے وہ اور مال کی محبت، حرص اور بڑھ رہی ہے، مال اور اولاد کی خواہش اور آگے سے آگے اضافہ ہو اور بڑھے. اولاد کا معاملہ تو اصل میں اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھا، آج کل وہ اس درجے کا نہیں رہا، فلسفہ بدل گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ انسانی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت عرصے اس کی بڑی اہمیت تھی قبائلی زندگی کے اندر. اولاد زیادہ ہے، کسی کے قبیلہ زیادہ ہے، بڑا ہے، پوتے نواسے، اور اس کے بعد جو پھیلتی ہے اولاد، اس پر دل جو ہے کلی کھلتی ہے، تو اب بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک ہے، اتنا نہیں رہا. لیکن مال، موت قریب آ رہی ہے اور یہ حقیقت ہے، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن فکر یہ ہے کہ اولاد نے کاروبار کو آگے نہیں بڑھایا. فیکٹریاں اگر 10 تھیں تو اب 12 نہیں ہوئی اس سال. یہ فکر، آپ چلے جائیے پوری دنیا میں، یہی رجحانات آپ کو ملیں گے. یہ انسان کے اندر آتے ہیں، اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ ایمان، لگام کیسے دی جائے. ورنہ یہ ہے دنیا کی زندگی یہی کچھ ہے، اور اس کے بعد قبر ہے. اکبر آبادی جو ہیں ان کا ایک شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے، یہ آیت پڑھتے ہوئے، کہ کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. ایک کانسیپٹ تھا کہ بھئی کامیاب زندگی کس کی ہے، اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی، اب سب پر لگے ہوئے ہیں کامیابی کس کی ہے جو کم سے کم بی اے تو کر لے، اور بی اے اس زمانے میں بڑی شے ہوتی تھی، تاکہ انگریز کی اس حکومت میں کوئی اچھا منصب مل جائے، الٹیمیٹ گول، ایک ہدف. باقی ساری چیزیں تو نکل گئی، غلامی ہے، انگریز حاکم ہے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، اور نوکری کے ساتھ وہ پینشن کا تصور ہے کہ آخر میں پینشن بھی ملے گی، لہذا سرکاری نوکری وہ تو ایسی شے ہے کہ وہ ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے، کچھ ہو جائے پینشن، اللہ تو رازق ہے یا نہیں ہے، بہرحال پینشن، گورنمنٹ سے پینشن لینا یہ تو ہمارا حق ہے، کام ڈھیلے کا نہ کریں لیکن پینشن، تنخواہ بھی اور پینشن بھی، وہ تو رہے. لیکن انگریز کے دور میں تو پھر کام بھی کرنا پڑتا تھا، وہ کام کرواتا بھی تھا، تو آج کے تصور ہے. تو ان مراحل سے گزرے ہیں، اور اس کے بعد موت ہے، بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. یہاں پانچ ادوار گروانے کے بعد فرمائے ومل حیات دنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے. یعنی انہی چکروں میں رہتا ہے اور یہ جو رجحانات ہیں انہی کو پورا کرنے میں وہ سارا وقت گزار دیتا ہے اور اسے یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں کمرہ امتحان میں ہوں, اصل زندگی کوئی اور ہے, موت کے بعد کیا سختیاں جو میرا انتظار کر رہی ہیں اسے پتہ ہی نہیں. اسی میں مگر ومر حیات دنیا ادا متاع الغرور, دنیا کی زندگی کے اندر ایسی کشش ہے, جاذبیت ہے کہ انسان کو اپنے اندر کھینچ لیتی. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا بلکہ اس سے اگلی آیت میں دنیا کی زندگی کے ایک اور پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے, وہ بہت اہم سورہ حدید میں, جن آیات کا میں پہلے شروع میں تلاوت کی ہے اور انہیں کے حوالے سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. کہ مثل غیث اعجب الکفار نباتہ, دنیا کی زندگی کی مثال ایک اور اعتبار سے دیکھو تو ایسے ہے کہ جیسے کہ بارش برستی ہے اور اس کے ذریعے کھیتی اپجتی ہے اور وہ کسان کے دل کو لبھاتی ہے, فصل جو ہے وہ اپجی ہے, بیج اگ گیا ہے اور کسان خوش ہے, وقت پر بارش ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ اریگیشن سسٹم تو بہت بعد میں آیا ہے, ہزار ہر سال تک تو یہ بارانی نظام ہی تھا جس پر یہ سارے معاملات چلتا ہے. ثم یہیج, پھر وہی فصل ہے کہ جو پورے ہیجان کو پہنچتی ہے. ثم یکون, اور اس کے بعد پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے, مصفرًا زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما, اور پھر وہ چورا چور ہو جاتی ہے. یہ کس اعتبار سے؟ دنیا کی زندگی کو ایک اس مثال سے سمجھایا کہ اس کی نوعیت کو سمجھو. بچہ پیدا ہوتا ہے, گھر میں خوشی منائی جاتی ہے, والدین خاندان والے خوش ہوتے ہیں, پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرًا, پھر کچھ عرصے کے بعد زردی چھانی شروع ہو جاتی ہے, بڑھاتے کے آثار شروع ہو جاتے, ادھیڑ عمری جسے ہم کہتے ہیں, اور پھر کچھ عرصے کے بعد ثم یکون حطاما, بڑھاپے کی منزل سے گزرے اور پھر پیوند خاک ہو گئے. یہ فصل جو ہے یہ اپجتی ہے اور پھر لہلہاتی ہے, یہ اپنی جوانی شباب کو پہنچتی ہے, پھر اس پر زردی تاری ہوتی ہے, پھر فصل کاٹ لی جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر جو ہے وہ جو گندم ہے وہ اپنے حاصل کر لی, باقی چورا چورا ہو کر زمین میں مل گئی, ختم ہوا. یہ چھ مہینے کا پروسیس ہے, اس میں ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. انسانی زندگی جو ہے وہ پچاس ساٹھ ستر برس کا سائیکل ہے, ہے یہی کہ یہی, نوعیت میں کوئی فرق نہیں. انسانی فصلیں بھی آ رہی ہیں, کٹتی ہیں, زن خا کے اور پیوند خاک ہو جاتی ہیں. فرق یہ ہے کہ فصلیں جو ہیں اکٹھی کاٹ لی جاتی ہیں اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایک کو اٹھایا, کبھی ادھر سے اٹھایا, کبھی ادھر اس سے اٹھایا, وہ ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا. ہاں جب کولیکٹو ڈیتھ ہوتی ہیں اس وقت انسان جو ہے وہ ایک مرتبہ کام جاتا ہے کہ اتنے سو ایک حادثے میں مر گئے, جانا تو سب کو ہے. تو نوعیت کے اعتبار سے جیسے نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے, کوئی چھ مہینے کی فصل ہے, کوئی ایک سال کی فصل ہے, اسی طرح کا سائیکل انسانی زندگی کا ہے, کوئی فرق. فرق ہے نوعیت کے اعتبار سے نہیں ہے, کمیت کے اعتبار سے, وہ بھی عارضی یہ بھی عارضی. گنے کی فصل ایک سال کے اندر مکمل ہو جائے گی اور انسانی فصل جو ہے وہ چلے گی زیادہ سے زیادہ تو ساٹھ ستر برس چل جائے گی, لیکن ہے یہ سائیکل چل رہا ہے. چنانچہ جتنے اس وقت زمین کے اوپر ہیں اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہیں جو پیوند خاک ہو چکے. یہ ہے انسانی زندگی. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان,
اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے یا پھر اللہ کی مغفرت ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کی رضا مندی ہے. یہ وقت تو سب نے گزارنا ہے، لیکن جب ابدی زندگی آخرت کی شروع ہوگی تو وہاں دو انتہائیں ہوں گی. سخت ترین عذاب ان کے لیے جو ناکام رہے اس امتحان میں، اعلی ترین اجر و ثواب وہ کہ جو کامیاب ہوئے، بیچ میں کوئی تیسرا مقام نہیں. دو ہی ایکسٹریمز ہیں، دو ہی انجام ہیں، اور دونوں انتہائی ایکسٹریم کے، انتہائی ایکسٹریم کے. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرۃ من ربکم. لہذا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں کیا کرو؟ یہ جو وقت تمہیں ملا ہے، یہ مہلت عمر، یہ لمحات، اپنے رب کی مغفرت اور وہ جنت عرضها کعرض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے بھاگو دوڑو، محنت کرو. لازمی نتیجہ. دیکھیے نا، یہ وقت ہے، اسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں تفریح کے اندر، اپنے مشاغل کے اندر. وقت تو یہی ہے، دنیا بنانے میں استعمال کر لیں یا آخرت بنانے میں استعمال کر لیں. سلسلہ روز و شب تارے حریرے دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قواعد صفات. علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ کے، جو ان کی بڑی مشہور نظم ہے، شروع میں لکھا ہے، سلسلہ روز و شب تارے حریرے دو رنگ. یہ سلسلہ روز و شب کیا ہے؟ دو رنگوں کی تار ہے، ایک رات ہے، ایک دن، ایک سفید اور سیاہ. جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، ساری صلاحیتیں جو انسان نے حاصل کرنی ہے وہ بھی اسی کے اندر، جو کمانا ہے وہ بھی اسی کے اندر کمانا ہے، دنیا کما لو یا آخرت کما لو. کل الناس یغدو فبائع النفس، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص جو صبح کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. فموتِ قُحا و موبِ قُحا، یعنی انسان دن میں کیا کرتا ہے؟ دن میں بھاگ دوڑ، تلاش معاش، اپنا مستقبل بنانے کی فکر، اور مستقبل کا تصور قرآن تو ایک ہی دیتا ہے، وہ مستقبل ہے. یہ امتحان گاہ ہے، فیوچر وہ ہے، مستقبل وہ ہے. ہم اسی امتحان گاہ کے اندر مستقبل بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، لہذا اس مستقبل کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، روزگار کی تلاش بھی ہے. ہر شخص اپنی صلاحیتوں کو بیچ رہا ہے. ایک مزدور بھی محنت کر رہا ہے، اس کی جسمانی مشقت ہے. ایک وکیل بیٹھا ہوا ٹاپ کا، جو ایک ایک مقدمے کے لیے وہ لاکھ لاکھ یا اس سے بھی زیادہ، پچاس پچاس لاکھ اور کروڑ روپے تک کی فیس لیتا ہے، وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذہنی صلاحیت کو بیچ رہا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، وہ بھی اپنی صلاحیت کو بیچ رہا ہے. اس کا ایک ایک وقت جو ہے، جتنا بڑا اسپیشلسٹ ہے آپ کو معلوم ہے، اتنا ہی اس کے وقت کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. کما رہا، اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. فموتقها وموبقها، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو سارا دن محنت کے بعد خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں تو جہنم، ہلاکت. وقت یہی ہے، اسی میں سب کچھ کرنا ہے. لہذا اس وقت کا ایک ہی مصرف ہے، حقیقی مصرف، واقعی مصرف، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم. جو وقت مل رہا ہے غنیمت سمجھ کے استعمال کرو، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے. دیکھیے، عذاب بہت ہولناک ہے، اس کے لیے رسک نہیں لیا جا سکتا، اور اگر کوئی لے سکتا ہے تو بڑا جگرہ ہے. یہ وہ ناکامی ہے جس کو کوئی شخص افورڈ نہیں کر سکتا. جہنم کا عذاب قرآن مجید اور احادیث، مجھے اب ان کی کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب مسلمان بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے. اس دنیا کی آگ سے 70 گنا 100 گنا زیادہ شدید ہے اپنی حدت میں جہنم کی آگ. اور قرآن بار بار کہتا ہے، پکاریں گے اس میں کچھ کمی کر دو، کوئی ایک دن کا ناغا، ایک چھٹی مل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
اس دنیا میں چند لمحوں کے لیے آپ اپنی انگلی کو اس آگ میں نہیں رکھ سکتے جو 1/70 ہے آخرت کی اس جہنم کی آگ کے مقابلے میں. تو کیا وہ افورڈیبل ہے؟ کیا انسان یہ رسک لے سکتا ہے؟ ایک ہی راستہ، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. وہ جنت تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو حقیقتاً اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہوں، جو حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بھی ہوں اور وفادار بھی. اس لیے کہ آگے جو اس کی تشریح آ رہی ہے بعد میں آیات میں، وہ تو وہ ہے کہ پھر وہ باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے فولاد کی قوت کو ہاتھ میں لے کر نکلیں، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر. وہ ہیں جو اللہ اور رسول کے حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں اور وفادار ہیں. یہ ہے اصل پیغام. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ تو فضل ہے اللہ کا جس کو عطا کر دے، یعنی جس کو یہ سمجھ میں آ گئے. ورنہ دنیا کی زندگی تو ہر کوئی گزارے گا چلا جائے گا. جس پر یہ بات منکشف ہو گئی، جس نے اپنا قبلہ درست کر لیا اور جس نے اپنا صحیح منزل معین کر کے اس کے لیے اس کے مطابق محنت کی اور جدوجہد کی، یہ ہے جس پر اللہ کا فضل ہوا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے فضل والا ہے. اس کے فضل کے تم طالب تو بنو. اصل مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو صرف دنیاوی مسائل کے لیے مانگتے ہیں. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، جبکہ دنیا کی حقیقت ہی کوئی نہیں. یہ تو امتحان کا ہے، چند گھنٹے کا معاملہ ہے. چند گھنٹے کو چند سالوں پر آپ محیط کر لیجیے، آخرت میں تو ایسے ہی لگے گا. قیامت کے دن سب اس بات پر متفق ہوں گے کہ دنیا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزارا تھا، اس سے زیادہ نہیں. جو 100 سال بھی پورے کر کے گزرا ہوگا، گیا ہوگا، وہ بھی یہی کہے گا. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے اصل مسئلے کو سمجھ نہیں رہے. باقی اس موضوع پر میں نے اور بھی کچھ چیزیں اکٹھی کی تھیں، ایک حدیث میں سنانا چاہ رہا تھا، وقت نہیں ہے، شاید آگے میں اس کروں گا. انسان محنت کرے منزل بنائے آخرت کو، اور اس میں چونکہ امتحان میں ڈالا گیا، دنیا ہے دار الامتحان، اصل اجر تو وہاں ملنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے نیک بندوں سے دنیا میں بھی کچھ وعدے ہیں، وہ اضافی بونس، وہ بونس، وہ انشاءاللہ پھر انفرادی طور پر کیا وعدے ہیں، اجتماعی طور پر کیا وعدے ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر میں اگلے جمعے اس کی تفصیل بیان کروں گا. لیکن وہ ساری چیزیں بونس کے درجے کی ہیں، ثانوی ہیں. اصل سے آخرت کی کامیابی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، چھٹکارا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ پیغام. اب چند منٹ میں شادات حاضرہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. اس میں بھی ایک ایشو لے سکیں گے. شام کی صورتحال میں جو ایک تشویشناک اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کی پارلیمنٹ نے حکومت کو اجازت دے دی ہے کہ وہ شام پر حملہ کرے. اصل میں ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے. یہ موجودہ جو بھی شام کی حکومت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ بھی سرگرم عمل ہے. وہ اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتا ہے. یہ پرو رشین ہے لیکن وہ براہ راست سودہ نہیں ہے، وہ پروکسی وار لڑ رہا ہے. اور زیادہ تر جو وہاں پر جن کو باغی کہا جا رہا ہے، وہ باغی ایک اعتبار سے تو صحیح بغاوت کر رہے ہیں، جو کچھ بشار الاسد کی حکومت ہے اور جس قسم کا وہ معاملہ ہے اس کا، لیکن یہ بڑی کھچڑی سی پکی ہوئی ہے سچویشن، جو ہے وہ بہت پیچیدہ ہو چکی ہے. تو باغیوں کی مدد ترکی کی ذریعے ہی پہنچائی جا رہی تھی. امریکہ کھل کر تو سامنے نہیں آ رہا، لیکن سب کو معلوم ہے بشار الاسد کے پیچھے بہرحال بشار الاسد کو بچانے کی کوشش تو رشیا کرے گا, اس لیے کہ وہ رشیا کا سپورٹر ہے. اب اگر یہ ہو جاتا ہے معاملہ, ترکی جو ہے حملہ کرے اور براہ راست اس طرح کی شکل بنے, تو پھر اندیشہ ہے کہ رشیا بھی پھر کود پڑے گا اس کے اندر, اس حکومت کو بچانے کے لیے بشار الاسد. یہ ہے جو حالات بڑے تیزی سے خراب ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر شاید وہی ہوگا کہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آرمگیڈون یا الملحمۃ العظمیٰ, جس کی خبریں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے آثار وہاں پر نظر آتے ہیں کہ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے اور مسلمانوں کی بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے ان کے قتل عام کی جو خبر آئی ہے حدیث میں, اور وہ اسی علاقے کے حوالے سے. اور ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو بحثیت مجموعی اس امت نے اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کی روش اختیار کی ہوئی ہے, تو اللہ کا قانون تو بے لاگ ہے. بنی اسرائیل نے جب یہ روش اختیار کی تھی, جب ان کے اندر پیغمبر موجود تھے, جب وہ اس زمین پر اللہ کے نمائندہ امت تھے, لیکن جب یہ بے وفائی کا معاملہ دین سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کمر پر عذاب کے کوڑے برسائے, شدید کوڑے برسائے. وقت کے نمرود کو مسلط کر دیا. ہمارے اوپر بھی وقت کا فرعون امریکہ مسلط ہے. تو بہرحال یہ شکل جو ہے, یہ اندازہ ایسا ہو رہا ہے کہ اب یہ معاملہ اور زیادہ بگڑے گا. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال جو اللہ کے ہاں طے ہے وہ ہونا. ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ خود اپنی ذات میں ہر شخص فوری اللہ کا بندہ بننے اور اللہ کی وفاداری اختیار کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ بہرحال یہ معاملہ دنیا کا دنیا میں رہ جانا ہے, اصل مسئلہ آخرت کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے حوالے سے بھی پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ وقت بھی گزرے گا اور پھر اللہ کے جو وفادار ہوں گے کم, اور ہوں گے بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسباب سے محروم, لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں فتح دنیا میں بھی عطا کرے گا. وہ جو میں نے کہا ایک بونس والی چیز کہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو فتح ملتی ہے, اور پھر خلافت کا دور آ کر رہے گا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, اور وہ کل روئے عرضی کے اوپر ہوگی. وہ وقت بھی آنا ہے, لیکن اس میں ہمارا حصہ کیا ہے اور ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہمیں زیادہ فکر اس کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ امن و امان اور عافیت عطا فرمائے. میں گفتگو اپنی ہی ختم کر رہا ہوں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.